जो है वो ये होता है कि अगर उस मुल्क के बारे में कोई उस मुल्क के बारे में कोई चीज, कोई रिपोर्ट इमिडिएटली सामने आई है
सही
जो कि कॉन्ट्ररी है या उसके खिलाफ है जो कि मौजूद हो, उसके लिए हेयरिंग बुलाई जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए जो हेयरिंग हुई है ये पहली कैटेगरी की है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका ने एज ए पॉलिसी हम पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि अपना दोस्त तसव्वुर करता है, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो दुनिया के जो एटमी तवानाई से मुंसलिक मुल्क हैं उनमें एक नुमाया जगह रखे, और उसके साथ ये कि अपनी पॉलिसी जो है जो के तहफुज कर सके अपने एटमी तवानाई का, उनकी नो हाउ का, टेक्नोलॉजी का।
सही
और जो आने वाली, जैसे आपने अभी फरमाया, जो आने वाली कॉन्फ्रेंस है उसकी प्रिपरेशन है, ताकि कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान या एक या दो मुल्क पर मरकूज ना किया जाए, बल्कि उसका जो अदम फैलाव है उसकी तरफ तवज्जो दी जा सके, जिसमें ये जो मुल्क जिनको किसी जमाने में पाकिस्तान को एट रिस्क तसव्वुर करते थे उसको पाकिस्तान को एक बरादरी का हिस्सा बनाकर आगे चला जाए।
हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब से हमारा रब्ता हुआ है बहाल, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक और उसकी सिक्योरिटी के बारे में। एक एंडोर्समेंट है एक तरह से अमेरिका के जो मुआविन वज़ीर हैं और न्यूक्लियर मामलों को वो देखते हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान की जो जौहरी तहफ़ से मुतालिक जो इकदाम किए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। तो हम बुनियादी सवाल ये करना चाह रहे थे कि अभी आपको मालूम है कि इसी महीने के आखिर में यहाँ पर न्यूक्लियर समिट हो रहा है, वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ अपने डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, बड़ा समिट है, और ऐसे वक्त में है जब हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर शुमाली कोरिया की तरफ से बड़ी थ्रेटनिंग एक्सपेरिमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है बशमूल इस वक्त दाइश की, अलकायदा की, उन तक रसाई ना हो जोरी मवाद की, तो सेंसिटिविटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन हालात में अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम को सराहा जाना पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए कितना हौसला अफजा है?
देखिए, ये काफी हौसला अफजा है। उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी जो न्यूक्लियर वेपन की है उस पे ये बात की है और एक सपोर्टिव स्टेटमेंट है। इससे पहले भी अमरीकी हुकूमत ने इसी किस्म की बात की है कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जो यहाँ अमरीका के थिंक टैंक्स हैं वहाँ ज्यादा पाकिस्तान पे शकूक का जो है वो इजहार किया जाता है, और वक्तन फवक्तन ये आर्गुमेंट जो बहुत पुरानी है 2001 से चल रही है कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो कहीं न्यूक्लियर जो वेपन ना सही तो कम से कम फिसाइल मटेरियल और दूसरी चीजें हैं उस तक ना पहुंच जाएं। तो ये है कि वहाँ के थिंक टैंक इसको किस हद तक एंटरटेन करते हैं, ये गैप मेरा ख्याल है मौजूद रहेगा, क्योंकि बहुत से थिंक टैंक जो न्यूक्लियर वेपन से खसूसियत से डील करते हैं, जिनके राइट अप न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट में आते हैं, वो शकूक का इजहार करते रहते हैं।
सही। तो अच्छा, ये बताइए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी मुख्तलिफ एनालिस्ट की जानिब से, ख्याल ये था कि इस समिट में, चूंकि जिन हम इससे पहले हसासियत की बात कर रहे हैं उस रेफरेंस में शायद पाकिस्तान पे और कुछ और मुल्कों पे दबाव ज़्यादा होगा, बशमूल ईरान के भी और शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात बहुत ज़्यादा होगी। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान का एतमाद या पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं या डेलीगेशन है उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ होगा इस समिट के लिए?
देखिए, इससे पहले भी समिट्स हुई हैं ये न्यूक्लियर की, हर दूसरे साल ये समिट होती है। हमने जो पिछली समिट्स देखी हैं उसमें किसी खास कंट्री को इतना ज्यादा टारगेट नहीं किया जा सकता। हो सकता है नॉर्थ कोरिया पे कि आपको क्रिटिसिज्म मिल जाए, जो यहाँ इश्यूज डिस्कस होते हैं वो जनरल टर्म में होंगे, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू आएगा इसके अंदर, और इसी तरह जो है मिनिएचराइजेशन है, अच्छा, और वेपन्स है, उसके अलावा जो इनकी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसका तस्करा आएगा। लेकिन ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करके तनकीद जो है कम से कम सेशन के अंदर नहीं नहीं होगी। हाँ, साइड लाइन में कोई इशू उठाते रहे लोग, वो उसकी दूसरी बात है।
सही। सामिन, एक सेकंड, चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा अगला जो सेगमेंट है उसमें हम बात करने जा रही हैं सदर बाराक ओबामा, उनका दौरा क्यूबा का, उसके बारे में उसकी तारीफ भी की जा रही है और इसकी मुखालफत में भी आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे चंद सेकंड के बाद।
What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ بھی آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں صدر باراک اوباما. ان کا کیوبا کا دورہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کئی عشروں کے بعد کوئی پریزیڈنٹ امریکہ کے وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہاں پہ صدر باراک اوباما جو خطاب کریں گے اس کو ملکی سطح پہ نشر کرنے کا بھی وہاں پہ پلانز بنائے جا چکے ہیں. منگل کے روز صدر باراک اوباما یہ دورہ کرنے جا رہی ہیں اور صدر باراک اوباما کے حامی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسمت بدل دینے والا دورہ ہے کیوبا کے لیے بھی, اور ان کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایسی بہت ساری مراد دے دی ہیں کیوبا کو جبکہ اس کے بدلے میں امریکہ نے بہت کم کچھ حاصل کیا ہے. کیوبا کے انسانی حقوق کے معاملے پہ خاص طور پہ دنیا کو تشویش رہتی ہے اور اس کا جو انسانی حقوق کا ریکارڈ ہے اس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے صدر باراک اوباما کے حامی کہتے ہیں کہ اب وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب کیوبا کے اندر جلسے پولیٹیکل جلسے جلوس بھی ہوں گے, سیاسی جلسے جلوس بھی ہوں گے, وہاں پہ آزادی ہوگی اظہار کی بھی, اور اسی طرح بہت ساری تبدیلیاں وہاں پہ آئیں گی. تو اس پس منظر میں یہ بہت تاریخی دورہ ہوگا اور انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوگی. صدر باراک اوباما نے اس کو ایڈوکیٹ کیا تھا جب کیوبا کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو رہی تھی. تو صدر باراک اوباما کا ایک جملہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پالیسی کئی عشروں سے کام اگر نہیں کر رہی, کئی برسوں سے کام نہیں کر رہی ہے, اور جو اس سے متعلقہ فوائد سوچے گئے ہیں اگر وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو صدر باراک اوباما نے اپنی اس پالیسی کو تبدیل کیا اور انگیج کیا کیوبا کے ساتھ بھی, اور جب وہ جائیں گے تو بہت سارے ماہرین کے نزدیک ایران کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ ہے یہ ان کی لیگیسی کے طور پہ بہت سامنے رہیں گی انٹرنیشنل فرنٹس پہ یا ان کی فارن پالیسی کے اندر. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر فیضان حق صاحب, انور اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں واشنگٹن بیسڈ, وہ بھی ہمیں اسی سیگمنٹ میں جوائن کریں گے. پروفیسر فیضان حق صاحب, کیوبا کا دورہ کیوں اہم ہے, اور بظاہر کیوبا جیسے ملک کے ساتھ امریکہ کی انگیجمنٹ صدر کی سطح تک وہ واشنگٹن کے لیے کیوں ضروری ہے؟
دیکھیے, اگر کیوبا جو ہے وہ امریکہ کا بحری سمندر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قریب ترین ہمسایہ ہے, اور وہاں کے بہت سی تعداد لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں, اور میامی پر بہت بڑا پریشر ہے امیگریشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ پرانی جو پالیسیز ہیں ڈس انگیجمنٹ کی انہوں نے کام نہیں کیا
صحیح.
بلکہ ان سے بہت زیادہ نقصان ہوا. تو ایک جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پالیسی کو جو ایک سالوں سے کام کر رہے ہیں مگر وہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہی تو ان پٹ کو چینج کرنا پڑے گا, اور ان پٹ کو پریزیڈنٹ اوباما نے انتہائی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیا نہج نکالی ہے, ایک نیا راستہ نکالا ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ بھی ایسے کیا, انہوں نے اب یہ کیوبا کے ساتھ بھی ایسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو امریکہ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہ کسی اور جگہ پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور اس اور کیوبا کو عالمی برادری میں لایا جا سکتا ہے. اس طرح کیوبا اور نارتھ کوریا جو ہے اس کے بھی جو ریلیشن شپ یا تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اسے نارتھ کوریا کو بھی اور زیادہ, یا تو نارتھ کوریا کو فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو وہ عالمی برادری کا حصہ بنے یا بالکل علیحدہ ہو جائے.
جی ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ کا انالیسس.
جو امریکہ کی کیوبا کے لیے پالیسی تھی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد یعنی 1991 کے بعد آؤٹ ڈیٹ ہو گئی تھی, اور کیوبا امریکہ کے لیے وہ مسائل پیدا بھی نہیں کر رہا تھا جو کہ نارتھ کوریا جو ہے اوور آل سیکیورٹی کے لیے کرتا ہے. تو موجودہ حالات میں سچویشن کو چینج کرنا ایک صحیح قدم ہے, اس کا امریکہ کو لانگ ٹرم میں زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے ہاں اوباما کے دور میں ایران سے ایک نیا ریلیشن شپ کا آغاز ہو رہا ہے, یہ بھی اس ریلیشن شپ کا آغاز ہو رہا ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ملک کے اندر کیوبا میں ابھی پابندیاں ہیں, آپ کو یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا ملک ٹرانسفارم کر کے آپ کی ہر خواہش اور مرضی کے مطابق چلے گا. اگر یہ نسخہ ہے تو امریکہ کے دنیا میں بیشتر ممالک سے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہاں جب یہ انٹریکشن بنتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کیوبا کے اندر جائے گا, اور وقت کے ساتھ جو ہے وہاں کی سچویشن امپروو کر سکتی ہے.
صحیح, یہ آپ کی اس کے بارے میں یہ رائے ہے. جنرلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدر باراک اوباما, اب ظاہر ان کا دور صدارت اپنے آخری سال میں ہے, ایران کے ساتھ اور کیوبا کے ساتھ تعلقات کی بحالی, ان کے ساتھ انگیجمنٹ, ان دو حوالوں سے ان کو کیسے یاد کیا جائے گا؟
میرا خیال ہے کہ یہ اچھے اقدامات سمجھے جائیں گے, کیونکہ ایران کے ساتھ کافی مشکل نیگوسیشنز تھے کہ ایران نیوکلیئر ویپن پروگرام کو ابینڈن کرے گا, جس میں کہ وہ کامیابی ہوئی. اور اس کی میرا خیال ہے ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کے علاوہ جو باقی سیکیورٹی کونسل کے ممبران اور جرمنی جو ہیں بیچ میں شامل ہو کے ایک امبریلا کے تحت انہوں نے کام کیا, نیگوسیشن جو ہیں وہ قدرے آسان ہو گئے, تو یہ ایک پازیٹیو بات سمجھی جائے گی. اور آج کے دور میں ہم کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں دوست اور دشمن کو اس طرح کلیئر لائنز نہیں ڈرا کر سکتے, آج انگیجمنٹ کے ذریعے بھی اگر آپ چاہیں اور ضرورت محسوس کریں پریشر بلڈ کر سکتے ہیں اور بہت سی باتیں گفتگو سے آپ طے کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ کیوبا کے ساتھ بھی یہ بات جو ہے اسی طرح ہوگی کہ سسٹم ڈفرینٹ ہے, ایران کا بھی نظریہ یا ایران کی سوچ, سیاسی سوچ امریکہ سے کافی مختلف رہے گی, لیکن اس کے باوجود کامن ایریاز میں کوآپریشن ہو سکتی ہے, اسی طرح کیوبا کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ امریکہ کے اندر بھی ہوگا, کیونکہ وہاں کیوبا کی پاپولیشن وہاں پہ موجود ہے, تو وہ ایک پازیٹیو انداز میں ایک انٹریکشن, ایک سوسائٹل انٹریکشن جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا لانگ ٹرم میں, وہ کیوبا میں اندرونی تبدیلیوں کی بنیاد بنے گا.
جی پروفیسر فیضان صاحب, جو توقعات ہیں کہ کیوبا جس کا انسانی حقوق کا ریکارڈ, یا وہاں پہ اگر جمہوری حکومت کی بات ہو, لوگوں کی شہری آزادیوں کی بات ہو, تو وہاں پہ بھی بڑی قدغنے ہیں, تو اس ریفرنس میں بہت کچھ امریکہ کا بھی مورلی اور پولیٹیکلی سٹیک پہ ہے, تو کتنے امکانات ہیں کہ کیوبا بھی ایڈاپٹ کرے گا اور نہ صرف جمہوری رویے ہوں گے بلکہ وہ ریفلیکٹ بھی ہوں گے اور باقی شہری اور شخصی آزادیاں ان میں بھی بہتری آئے گی؟
جی آخر میں دیکھیے کہ سارے بات آ جاتی ہے معاشی آزادی کی یا معاشی وسائل کی. کیوبا کے پاس تو ایران کی آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے, کہ ایران کے پاس تو آپشن تھی کہ تیل بیچ کے وہ اپنی تجارت اپنی معیشت کو چلا سکتے تھے, کیوبا کے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو کیوبا جو جس حالت میں ہے, اس حالت میں اس کے پاس اور کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے کہ اپنی ٹریڈ یا اپنی جو اکنامک ایگزسٹنس ہے وہ امریکہ کے ساتھ رکھے. اور پریزیڈنٹ اوباما یہ بھی نہیں چاہتے کہ کیوبا کی ہسٹری رپیٹ ہو, جو کیوبا اور رشیا کی پرانے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے تھے یا تعلقات ہیں وہ دوبارہ استوار ہوں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ رشین انفلوئنس جو ہے وہ امریکن ہیمسفیئر میں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب معاشی طور پہ کیوبا لنک ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ, تو امریکہ تو کیوبا کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ امریکہ کی کچھ پالیسیز کو مانے. اور جب یہ ایسی تجارت ہوتی ہے تو انفلوئنس بھی خود بخود بڑھتا ہے, دوسری چیزیں بھی بڑھتی ہیں. اس کی سب سے بڑی ہماری تاریخی مثال جو ہے, جو مثال ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے, اگر اس کو نظر میں رکھا جائے کہ جب
جی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ پروفیسر فیضان موجود تھے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. اسی سیگمنٹ کا جو ہمارا ایک اور حصہ تھا یو ایس الیکشنز, اس پہ ہم نے
جی
ڈاکٹر پروفیسر فیضان صاحب
جی جی جو جب تک وہ تجارت نہیں ہو جائے گی وہ اس سے انفلوئنس پڑے گا, اور اس انفلوئنس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ کیوبا کے اوپر, اور امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کیوبا پہ کسی قسم کا تسلط جو ہے وہ آزمائے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسی تعلقات ہوں کہ کیوبا جو ہے ان ملکوں میں نہ جا گرے کہ جو امریکہ کے دشمن ہوں یا امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں.
جی بہت شکریہ. اسی کا جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے, اسی سیگمنٹ کا دوسرا حصہ ہے وہ امریکہ کی سیاست ہے, وہ انٹرنل ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, ایک سوال ہم انٹرنلی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس کے ووٹر یا اس کے باقی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ڈفرینٹ انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن امریکہ سے باہر کی دنیا امریکہ کے انتخابات کو کس طرح سے انالائز کر رہی ہے؟ خاص طور پہ ایک انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے یا ایسے متنازع بیانات کے حامل فرنٹ رنر کا سامنے آنا ریپبلکنز کی طرف سے, وہ کن تحفظات یا خدشات کا سبب بن رہا ہے باہر کی دنیا میں؟
دیکھیے باہر کی دنیا میں تو اس پہ ڈیفینیٹلی کنسرن ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ایکسٹریم رائٹ کی طرف جھکاؤ بڑا کلیئر نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پرائمریز چل رہی ہیں اس میں یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. دوسری طرف یہ بھی باہر بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ایک اس سے کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یعنی جو اس میں اتنے ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے جو اوریجنل کیریکٹر ہے یعنی ہے تو وہ رائٹ ونگ کی طرف جھکاؤ, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ کافی پریشانی کا باعث ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ جو نامینیشنز ہیں الٹیمیٹلی جو ہیں وہ ٹرمپ کو مل جاتی ہے, تو فیلنگ باہر یہ ہے کہ پھر ہلری کلنٹن اگر ادھر سے آتی ہیں تو ان کے لیے الیکشن جیتنا جو ہے وہ قدرے آسان ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ ایز اے ہول جو ہے وہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہے جتنا کہ رائٹ ونگ اس وقت ہمیں ریپبلکن پارٹی کے اندر رجحانات نظر آ رہے ہیں.
جی پروفیسر فیضان صاحب, یہ تو ایک باہر کا نقطہ نظر ہے, اس سے پہلے یورپ کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا ہے, شاید یہی وہ وجوہات ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ایک نظر ثانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس پورے پروسیس کے اوپر بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے فرنٹ رنر ہونے کے ریفرنس میں بھی. جاننا یہ چاہوں گا کہ ابھی یہ جو پرائمریز منگل کو ہونے جا رہی ہیں, ان پرائمریز میں بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ فاتح یا بڑے مارجن کے ساتھ فتح حاصل کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں نامینیشن کی طرف کتنا بڑا ان کا اہم قدم ہوگا, اور پھر وہ کیا ایسے مراحل ہو سکتے ہیں جہاں پہ فتح یا برتری کے باوجود ریپبلکن کس انداز میں ان کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی ہے جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں؟
جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے, وہ اصل میں ایک اپرچونسٹ ہیں جو کہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی کوئی اپنی اتنی آئیڈیالوجیکل بیس نہیں ہے, وہ اس غم و غصہ جو لوگوں میں ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں, خاص کر ایسی جو سفید فام لوگ ہیں ان کا وہ غم و غصہ جو کہ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اکنامیکلی سفر کر رہی ہیں اس پہ کیپیٹلائز کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی ایک موقع پرست سیاستدان ہیں. البتہ ریپبلکن پارٹی کی جو روح ہے وہ اس وقت متاثر ہے. اگر ہم پاکستان میں اس کا کمپیریزن کریں تو آپ یہ سوچئے کہ مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی جو ہے اگر اسے جمعیت علماء پاکستان ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے اندرونی طریقے سے تو کیا ہوگا؟ تو یہ وہ کوشش ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور اس میں ریپبلکن پارٹیز نے خود اپنی ووٹ بیس کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ریلیجس گروپس جو ہیں ان کو پہلے جگہ دی, اس کے بعد ان کو استعمال کیا, اور جب ان کو استعمال کیا تو ان کی ایک لابی بیچ میں تیار ہو گئی جو کہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں جس میں ٹیڈ کروز جو ہیں وہ زیادہ کنزرویٹو ہیں اندرونی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ بات کچھ اور کرتے ہیں, لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ خود بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جب بندہ جب الیکٹ ہو جائے گا پریزیڈنٹ تو یہ کیا کرے گا. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اب وہ جو بیس انہوں نے تیار کی تھی جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, جس کے انہوں نے الیکشن جس کی وجہ سے جیتے, اب وہ بیس جو ہے وہ ایک مشین بن گئی ہے, الیکٹورل مشین ہے جو کہ اپنی قوت استعمال کر رہی ہے. تو ریپبلکن پارٹی کو یہ انڈو کرنا پڑے گا, ورنہ ریپبلکن پارٹی جو ہے بہت مارجنلائز ہو رہی ہے, کیونکہ یہ لوگ ان کو شور تو مچا سکتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو گفتگو ہے اس کو رائٹ آف دا سینٹر بھی کر دیا ہے, لیکن یہ لوگ الیکٹ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جو میٹروپولیٹن ایریاز ہیں امریکہ کے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہو چکے ہیں, ان میں دوسری پاپولیشن آ چکی ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہونے دیں گی.
بہت شکریہ, آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی آڈینس کو اس جو آپ نے دو سیاسی جماعتوں کی بلکہ تین سیاسی جماعتوں کی مثال دی تو ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے صوفیزم پہ, یہ دنیا بھر سے اور خاص طور پہ اسلامی دنیا سے ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی اس کے خاتمے کے لیے کتنا کارگر ہو سکتا ہے, اور اس کا پس منظر ہے بھارت میں ہونے والی چار روزہ صوفی کانفرنس. ایک بریک کے بعد.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
Mm-hmm.
پروگرام جہاں رہیں گے آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صوفیزم پہ۔ بھارت کے اندر چار روزہ کانفرنس ہوئی جس کا نام بھی صوفیزم فورم رکھا گیا، اور اس عالمی صوفی کانفرنس یا عالمی صوفی فورم اس کا نام دیا گیا تھا، جس میں دنیا بھر سے مشائخ، علماء اور خاص طور پہ مختلف سجادہ نشین مختلف گدیوں کے، انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، اور اس کا جو آخری اعلامیہ ہے، مشترکہ اعلامیہ جو سامنے آیا، اس کے اندر دہشت گردی کی مذمت کی گئی، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ خاص طور پہ یہ کہا گیا، نام لے کے، وہ القاعدہ ہو، وہ داعش ہو، وہ طالبان ہوں، اس جیسی جتنی بھی تحریکیں یا تنظیمیں ہیں، اگر وہ چیلنج کر رہی ہیں ریاست کو، تو ان کے جو مظالم ہیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں کسی طور قبول نہ کیا جائے۔ نوجوانوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ ان سے فاصلہ اختیار کریں، اور ان کے پیغام یا ان کے میسج یا ان کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ مولانا اشرف کچوچوی، وہ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس اعلامیہ کو بھی پڑھ کے سنایا، آئیے ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کہا کیا۔ چند سیکنڈ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پس منظر میں ایک عمومی اکیڈیمک ڈیبیٹ کریں گے کہ صوفیزم ہے کیا۔
القاعدہ، داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی تکفیری، فسادی اور انسانیت دشمن افکار اور ان کی تباہ کاریوں کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلم نوجوانوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسلام دشمن، امن عامہ کو پامال کرنے والی تنظیموں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔
اس طرح کی تنظیموں سے نوجوان اپنے آپ کو الگ رکھیں، یہ ایک بڑا صاف اور بڑا واضح پیغام بھارت سے آیا ہے، دلی سے آیا ہے، اور رام لیلا میدان میں یہ کانفرنس ہوئی۔ ایک امیج جو بہرحال سامنے تھا، پرائم منسٹر بھارت کے نریندر مودی، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ کچھ نقادوں نے اس پہ سوال بھی اٹھائے ہیں آپ نے ریفرنس میں، کہ ایکسٹریمزم کی کئی ایک شکلیں اگر دوسری طرف ہیں، تو نریندر مودی کو بھی زیادہ ماڈریٹ یا انسانیت سے محبت کرنے والے رہنما کی حیثیت سے کم از کم لیبل نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم انالیسس لیں گے، بات کریں گے صوفیزم پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر ہیں انڈین لینگویجز کے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ خوشتر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوآرڈینیٹر تھے اس ورلڈ صوفی فورم کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس میں حمید شاہد صاحب رائٹر ہیں، کریٹک ہیں۔ عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے اندر صوفی کلام کے اوپر، اور خاص طور پہ صوفی بزرگ صوفی شاعر بابا جی حکیم علی صاحب، ان کی شاعری پہ، ان کی صوفی شاعری کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس کا منظوم اردو ترجمہ کر رہی ہیں، اس کے کم از کم تین نسخے سامنے آ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ انور اقبال واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، لیکن صوفیزم سے بذات خود بہت زیادہ انسپائر ہیں، مسٹسزم سے اور صوفیزم سے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ ہے کیا۔ بنیادی دو تین سوال اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اس کو اپنے نقطۂ نظر سے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صوفیزم کو کیسے دیکھا جائے، کیا یہ مذہب کی کوئی شاخ ہے، مذہب سے کوئی الگ چیز ہے، مذہب کے اندر کوئی امن کے لیے کوئی ایک الگ پیغام ہے، کوئی ایک الگ کارنر ہے، کیسے اس کو دیکھا جائے، اور خاص طور پہ وہ قوتیں جو خود کو مذہب سے جوڑتی بھی ہیں، وہ صوفیزم کے دائی جو افراد ہیں یا جو مقامات ہیں، ان کو بھی نشانہ بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے، پیغامات میں یہ تضاد، یا ایک دوسرے کو سمجھنے میں یہ اتنے زیادہ فاصلے کیوں ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر آف انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ پروفیسر صاحب، آپ بتائیے گا اس کانفرنس کے بارے میں بھی، یہ کتنی کامیاب رہی، میسج پیغام کتنا مؤثر ہے، اور تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ صوفیزم ہے کیا، ایک عام آدمی کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے۔
دیکھیے، دو باتیں ہیں، آپ نے کئی سوالات ایک ساتھ رکھ دیے ہیں، لیکن اچھی بات ہے چونکہ ان چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ وہ نکات ہیں آپ کے سوال میں چھپے ہوئے جن پر نہ صرف یہ کہ گفتگو ہونی چاہیے بلکہ افہام کے راستے کھلنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہی، مجھے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا صوفیزم کوئی الگ چیز ہے، یا مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہے، یا اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ صوفیزم دراصل آپ اس کو کئی حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ابھی اس ورلڈ کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جس صوفیزم کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بنیادی طور سے اسلام سے ہے، یعنی اسلامی تصوف کے نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، اسلامی صوفیزم کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صوفیزم کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے، بلکہ یہ
میں تھوڑی اس میں انٹرپٹ کرنے کی معذرت، لیکن عموماً یہ تصور یا یہ بھی ملتا ہے کہ اگر خاص طور پہ بھارت کے اندر صوفیزم کی بات کی جائے، چونکہ بڑی ایک ڈائیورس سوسائٹی تھی، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، और उनके एक दूसरे के साथ रहने के लिए गुंजाइशें नेचुरली होनी चाहिए, लेकिन चूंकि एजुकेशन का जो लेवल रहा तो बहुत सारे लोग सूफीज्म के या आज के सूफीज्म को सेकुलरिज्म का भी नाम देते हैं, तो क्या इस रेफरेंस में भी देखा जा सकता है?
अगर अगर आप जरा वक्त दें तो मैं ज्यादा वाजा करना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर जिसको हम मिस्टिसिज्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, अगर सिर्फ इसको बगैर किसी इस्तेलाह के अगर देखना चाहे तो इसका तस्वुर इस्लाम की आमद से बहुत पहले से है। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि इस्लाम की आमद से पहले जो बड़े मजाहिब हैं उनमें खास तौर पर क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज्म हो और या बुद्धिज्म हो और इसके अलावा ईरान की तरफ अगर चले जाएं तो वो जरतुश्ती मजाहिब के लोग हों, कहीं ना कहीं इस तरह के तस्वुरात मिलते थे। बाद में आकर के हमने इसको तसव्वुफ का नाम दिया जब इसको इस तरीके को हमने इस्लाम से जोड़ा। अब अगर इस्लाम से जोड़कर देखते हैं तो तसव्वुफ को दो नुक्ते नजर से देखना पड़ेगा। एक तो यह है कि ये खालिसतन इस्लाम ही है, इस्लाम ही के तरीके हैं। तसव्वुफ को दो रास्ते से देखिए, एक तो वो है जो सिर्फ नजरी बवाहिश है और तसव्वुफ एक वो है जो अमली तरीके कार है। अगर हम आसान लफ्जों में आसान जुमलों में कहना चाहें तो दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हवाले से कुरान पाक में है कि उसवा हसना यानी हमारे लिए वो नमूना है हर एतबार से,
ठीक है।
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस नमूने को अमली तौर पर जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में दिखाने की कोशिश की वो दरअसल सूफिया का तरीकेकार है,
ठीक है।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अकवाल और वो तमाम कुरान पाक की आयात और हुजूर अकरम सल्लम के तमाम इरशादात उसको जिस लोगों ने जिसको फरोग दिया, जिसको आगे तक पहुंचाया, वो दरअसल उलमा है, फुका है,
मैं समझ गया। लेकिन प्रोफेसर साहब एक सवाल है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिन लोगों को ये कहा गया कि वो दर हकीकत खारजी हैं, लोग ये भी कहते हैं या एटलीस्ट उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये कहते हैं कि अगर ये खारजी हैं तो जो आपके पास हार्डकोर मैसेजेस हैं वो खा कुरान की सूरत में हों, कुरान के कई हवाले वो निकालते हैं, तो वो कहते हैं फिर असल मजहब या असल इस्लाम तो ये है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और फिर जब आप ये कहते हैं कि ये तस्वर इस्लाम से पहले भी चला आ रहा है तो उनको एक और जवाब नहीं मिल जाता कि ये सूफीज़म इस्लाम से हट के कोई चीज़ है?
नहीं, देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सवाल हो सकता है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए जवाब ये है के कुरान करीम की आयत मुकद्दसा को ले लें, ठीक है, मुख्तलिफ तफासिर बयान की गई हैं और सबको पता है कि कई आयतें ऐसी हैं जिसके हवाले से अलग अलग मुफस्सरीन ने अलग अलग तफसीरें पेश की हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं आऊँगा। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम में किसी भी हवाले से, चाहे वो हदीस के तमाम हवालों को उठा के देख लिया जाए, चाहे वो कुरान पाक के तमाम हवालों को उठा के देख लिया जाए, उसके बाद सहाबा कराम की जिंदगी को देख लिया जाए, तबे ताबईन की जिंदगी को देख लिया जाए, औलिया कराम की जिंदगी को देख लिया जाए, इस्लामी तसव्वुर में कहीं भी इंतशार फसाद फितना इसकी जगह ही नहीं है सिवाय अमन भाईचारगी और मोहब्बत।
आपका मैसेज आ गया, हमारे साथ रहिएगा, बाकी पैनलिस्ट को भी साथ लेते हैं, हमें अनवर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया है, हमीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा सिद्दीका हमारे साथ मौजूद हैं, खासतौर पर सूफी कलाम पे वो काम करती हैं, और खुशतर साहब हमारे साथ हैं। खुशतर साहब आप बताइएगा ये कॉन्फ्रेंस आपके अपने नोट्स में ये कितनी कामयाब रही और इसको ऑर्गेनाइज करने का आपका बुनियादी मकसद क्या था और कितना कन्वे हुआ है वो?
बुनियादी तौर पर ये इस कॉन्फ्रेंस को ऑल इंडिया उलमा मशायख बोर्ड जो हिंदुस्तान की सूफी सुन्नी मुसलमानों की बहुत बड़ी तंजीम है जो हिंदुस्तान की तकरीबन 14 रियासतों में काम कर रही है और हिंदुस्तान के अलावा बाज दूसरे मुल्कों में भी 3-4 मुल्कों में भी इसकी शाखें कायम है, वहाँ भी कायम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का मकसद सिर्फ ये था बुनियादी तौर पर के पूरी दुनिया के अंदर जो इनटॉलरेंस का जो माहौल बना हुआ है और दहशत पसंदी और दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है, मैं दहशतगर्दी को भी यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा कि सिर्फ दहशतगर्दी उन मानों में नहीं है कि कोई हथियार उठा ले सिर्फ वो दहशतगर्दी है, बल्कि कुछ चीजें होती हैं जो नजरियाती दहशतगर्दी भी होती है, यानी इंतहा पसंदी जो होती है, बाद मुसलमानों के तबके में इंतहा पसंदी है उसको भी मैं नजरियाती दहशतगर्दी कहता हूँ जो बाद में ताकत
नहीं एक्सट्रीम एग्जैक्टली तो उसी को लोग दहशतगर्दी कह रहे हैं। दहशतगर्दी तो उसकी एक शक्ल है, बुनियादी तौर पे तो इंतहा पसंदी है जो दहशतगर्दी की तरफ लेके जाती है।
जी जी जी, तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने कहा कि उसका एक तरह से उसका निमुल बदल क्या हो सकता है कि इसको काउंटर किस चीज से किया जा सकता है, तो इस्लाम की जो पूरी तारीख है उसमें हमने देखा है कि सूफीज्म और तसव्वुफ ही ऐसी एक चीज है और इसकी तालीमात एक ऐसी है जो इस्लाम से कोई अलग चीज नहीं है, वो इस्लाम तसव्वुफ इस्लाम के अंदर दाखिल है। अगर तसव्वुफ को प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तसव्वुफ का एहया किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान भी पैदा किया जा सकता है और शांति भी लाई जा सकती है। اس وجہ سے اس ورلڈ صوفی فورم کا انعقاد کیا گیا اور دنیا کے تقریباً 26-27 ملکوں سے تقریباً مندوبین کی تعداد 250 سے زیادہ متجاوز کی. اور
وہ مجھے نورانی صاحب خوشتر نورانی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں ایک بار پھر, چونکہ سکرین پہ میں دیکھ سکتا ہوں پرائم منسٹر آف بھارت نریندر مودی صاحب وہ وہاں پہ موجود ہیں. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی بڑا طنز بھی کیا ہے کہ آپ امن کا پیغام دینے جا رہے ہیں لیکن آپ کے جو چیف گیسٹ ہیں ان کو کوئی امن کے پیغمبر کے طور پہ عمومی طور پہ نہیں دیکھا جاتا ہے, بہت زیادہ لگیج ہے, پولیٹیکل بیگیج ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا.
دیکھیے ایک بات کلیئر کر لیں, کوئی بھی بڑا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں حکومت کے تعاون کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. نریندر مودی کو کسی پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا ہے بلکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طور پہ بلایا گیا ہے. ہندوستان کے وہ سرپرست ہیں, ہیڈ ہیں. اگر ان کے سامنے اگر ہم اپنے مشاکل اور اپنی مشکلات کو نہیں رکھیں گے تو پھر حل کون کرے گا؟ آپ یہ چاہیں کہ اپنے طور پر اس کو حل کر لیں, آپ نہیں کر سکتے.
بالکل آپ کا بالکل نقطہ نظر آ گیا. مجھے اپنے باقی پینلسٹ کی طرف جانا ہے. حمید شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. کچھ بنیادی سوالات جو میں نے اٹھائے تھے وہ آپ کے سامنے بھی ہیں. آپ صوفیزم کو, مسٹیسزم کو, روحانیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اسلام کے ساتھ؟ براہ راست کا وہ جو ایک ڈائریکٹ میسج ہے اس کے ساتھ کتنے کمپیٹیبل ہیں؟ سیکولرزم کی طرف ان کا کتنا ٹلٹ ہے؟ کیا کیا کہیں گے آپ؟ جی حمید شاہ صاحب.
صوفیزم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صوفیزم بنیادی طور پہ اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے. یہ وجود کے دو معنی ہیں, ایک وجود کے معنی مغرب کے پاس ہیں, ایک وجود کے معنی مشرق کے پاس ہیں. جو وجود جس کے وہ وجود جس کے عذاب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں. وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسے آپ ریزسٹنس کہتے ہیں نا, وہ جی بی ایس, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا پرابلم وہاں پہ یہ آیا ہے کہ طبیعتی علوم جتنے بھی ہیں, جو فزیکل سائنسز جتنی ہیں, ان کا غلبہ ہونے سے آپ کا وہ وجود اتنا اوپر سے لاد دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرنے لگے ہیں کہ میرا اپنا وجود جب میں خود کھاؤں, مائی سیلف جو ہے
صحیح.
وہ آپ کا سیلف جو ہے وہ اسے منا ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو چیزیں
ٹھیک ہے. اگر سیلف لیس ہونے کی بات ہے تو پھر صوفیزم کو یا روحانیت کو صرف کیا اسلام یا اسلام کے پیروکاروں سے جوڑا جانا درست ہے؟
سب بھی آتا ہوں جی. وہاں جو ہے روحانیت کا ایک تصور یہ ہے کہ وہ روحانیت اندر چیز کی رہ گئی. اب یہ آگے مغرب کی طرف, مشرق کی طرف آ گئے جہاں ایک مذہبی رفتار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہاں کا پرابلم بھی یہ ہے کہ مذہب کو بنیادی طور پہ جن اصولوں کے اوپر قائم ہے, ان میں شریعت بھی موجود ہے, اس میں طریقت کا دوسرا درجہ آتا ہے, پھر حقیقت ہے, پھر اس کے بعد معرفت کا رکھتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو تصوف ہے یہ مدارج کے ذریعے انسان کی تقریر کر رہا ہے. یہاں بھی چاہے وہ اس وجود کے ساتھ کو جڑا ہوا ہو, یہاں وجود کے اور معنی ہو جاتے ہیں. یہ وجود ہوتا ہے جو آپ کے وجود سے ماوراء ہے, اس کے ساتھ جوڑنا, یعنی جو آپ وہاں جو آپ کا وجود ہے وہ اس کے معنی تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں. یہاں تصوف کے ساتھ جڑتا ہے, اس کے ساتھ یہ مختلف ہو جاتے ہیں. اب تصوف کے پاس ان دونوں کا حل موجود, دونوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. اس کی جو مادی ریفرنس ہے یا جو اس کے اندر یہ جو فکری تضادات ہیں, ان دونوں کی کو ایڈریس وہ کرتا ہے اور دونوں کے لیے اطمینان کی اور تشویش کی اور انتشار کی جو صورتیں ہیں ان کو منہا کر کے وہ آپ کو ایک اطمینان کی طرف اور گہرے اطمینان کی طرف اور پھر اپنے وجود سے اوپر اٹھ کے
صحیح.
جو آپ کا سیلف ہے وہ جو سیلف بنیادی طور پہ کل کی صورت میں ہے
صحیح.
اس کے ساتھ وہ آپ کو جوڑتا ہے
ٹھیک ہے. تو کیا یہ عنصر تو ہمیں بدھ بھکشوں کے اندر بھی نظر آتا ہے؟ تو اگین میرا وہی سوال ہے کہ پھر اس کو محض مذہب اسلام یا اس کے مختلف اسکول آف تھاٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ یہ تو پھر جو دیگر غیر مسلم لوگ ہیں یا مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے لوگ بھی صوفیزم کا حصہ ہو سکتے ہیں, اسپرچولیزم کا حصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کو اسلام سے ہٹ کے کیوں نہ دیکھا جائے؟
کے ساتھ جوڑنے کا تصور جہاں بھی موجود ہوگا اور یہ میرے خیال میں ضروری ہے, اور اگر نہیں بھی جہاں بھی جڑ رہے تو وہاں انتشار ہوگا.
صحیح.
ایک وادر کے ساتھ جوڑنے کا تصور جوڑنے کا بنیادی طور پر ایک کل کی طرف سفر کرنے کا, ایون اب تو آپ دیکھ لیں کے جو طبیعتی علوم ہیں وہ بھی جو ہے وہ کثرت سے عبادت کی طرف وہ ان کا موومنٹ ہے اور سفر ہے اور اس کی طرف وہ جا رہا ہے.
Exactly. آج ہمارے لسنر بھی یہ تھوڑا مختلف ہمارا موضوع ہے
اصطلاح کو دیکھیں
جی
تو یہ بھی اس کے اندر وزڈم کے معنی موجود ہیں اسی میں اور یہ وزڈم بنیادی طور پہ ایک تلاش کا ہے اور کل کی تلاش کے ریفرنس سے
جی جی. حمید شاہ صاحب مجھے اپنے کچھ باقی پیرلس کو بھی آن بورڈ لینا ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ صدیقہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب, صوفیزم, اسلام, روحانیت, ایکسٹریمزم, آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا اور اس کانفرنس کے پس منظر میں خاص طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے مدد مل سکتی ہے صوفیزم سے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟
دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے انتہا پسندی سے کے خاتمے میں, صوفیزم کو ہم کسی ایک زمانے سے کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس کا انسان کی سوچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت جو اسلام کی ایک فارم بھر کے ہمارے سامنے آئی ہے, طالبان کی صورت میں, القاعدہ کی صورت میں, آئی ایس آئی ایس کے جو دہشت گرد ہیں ان کی صورتوں میں, اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم دنیا بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا زیادہ یہ سوچنے سے مجبور ہو گئی کہ ان کا مذہب ہے کیا اور اس کے صحیح جو لیڈرز ہیں, لیڈ کرنے والے کون لوگ ہیں, کیا اسلام دہشت گردی کا ہی نام ہے. اور پھر جب اس میں ایک ایک آپ کو بہت سارے نوجوان ملیں گے خاص طور پہ وہ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہیں. اس میں پھر جب ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں صوفیزم کی طرف, جب وہ پڑھتے ہیں بلے شاہ کو, جب وہ پڑھتے ہیں رومی کو, خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اب رومی کی طرف واپس جا رہے ہیں. پہلے ایک نسل تھی جن کو فارسی آتی تھی, انہوں نے پڑھا تو وہ نسل ختم ہو گئی اور اردو میں ترجمہ بہت کم پڑھا گیا رومی کا, لیکن پھر مغرب میں ری ڈسکور کیا پھر وہاں سے رومی واپس پہنچے. تو ہوتا کیا ہے اس میں پیغام کیا ہے جو اپیل کرتا ہے, کیوں لوگ اس طرف آتے ہیں؟ تو میں آپ کو بہت چھوٹی سی چیز سنانا چاہتا ہوں. محی الدین ابن عربی ہیں جن کو گریٹسٹ صوفی ماسٹر کہا جاتا ہے, 1165 میں پیدا ہوئے اور 1240 میں شاید ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک خوبصورت بات کی ہے, اس میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے میں نے ان کی رکھی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صوفیزم میں کیوں اٹریکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے یہ دل, ہرنوں کی چراگاہ, سادھوؤں کا مسکن, دیویوں کا مندر, طواف کعبہ, لوح تورات, مصحف قرآن. جب محبت ہی مذہب ٹھہرا تو پھر جہاں بھی یہ کاروان عشق چاہے لے جائے لے جائے. تو یہ جو پیغام ہے نا آج کے دنیا کو کے انسان کو بہت زیادہ
اٹریکٹ کرتا ہے, لیکن یہ خارجیوں کو اٹریکٹ نہیں کرتا اور خارجی اسی کے اوپر اپنا مقدمہ بلڈ کرتے ہیں کہ اگر بات محض محبت کی ہے وہ تمام مذاہب کے اندر ہے, تمام اسکول آف تھاٹس اس کی بات کرتے رہتے ہیں, پھر آپ کو ایک اسلام یا اس کی تخصیص یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مجھے تھوڑا سا عائشہ صدیقہ کی طرف پہلے جانا ہوگا, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ آپ کا بہت شکریہ اور معذرت بھی, لیکن یقیناً آپ کو تمام ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ نے صوفیہ کا کلام پڑھا ہے, خاص طور پہ صوفی بابا حاکم علی شاہ حاکم علی جی, ان کی شاعری کو آپ نے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. جب آپ صوفیزم یا تصوف اس کو پڑھتی ہیں یا خاص طور پہ جو تصوف کا پیغام ہے شاعری کی صورت میں اس کو پڑھتی ہیں, آپ خود اس کو کیسے ایلیبوریٹ کرتی ہیں, کیسے کیا میسج آپ پاتی ہیں صوفیزم سے؟ اور یہ سوال بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی دنیا میں رہتی ہیں, سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہیں, وہاں پہ آپ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھتی ہیں, تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پیغام باقی دنیا تک بھی پہنچے اور یہ کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟
جی تھینک یو سر, میرے سے پہلے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں اور میں سن رہی تھی. ایکچولی اچھا اگر آپ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو میں نے جتنا اس کو کنکلوڈ کیا ہے اپنے کچھ تھوڑا سا اپنے ناقص سرکل سے, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے باطن کا سفر ہے. اور اس کا جیسے کہ سر نے پہلے کہا کہ اسلام سے پہلے بھی صوفیز بھی موجود تھے, صوفیزم بھی موجود تھا, اسلام کے آنے کے بعد اس کا کلر, اس کا رنگ کیسے چینج ہوا, جیسے آپ نے یہ سوال بھی کیا. دیکھیے جس جس نے اپنے باطن کا سفر کیا اور جس جس نے اپنے سیلف کو پایا, اس میں اس کا تعلق تھا کسی بھی مذہب سے تھا, کسی قوم سے تھا, کسی فرقے سے تھا, لیکن جب اس نے اس حقیقت کو پانا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا پرچار کیا وہ انسانیت ہے, وہ ہیومینٹی ہے. اس نے دوسروں کو درد محسوس کیا. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے کہ اسلام کے اندر صوفیزم یا اس کا پرچار کیوں کیا جاتا ہے یا اسلام کو صوفیزم سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ تو سال میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیزم میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے اور آپ آخری نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آپ آقا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, تو شہر علم کے اندر تمام علم اس کائنات کے آخر جمع ہو گئے, جس کے اندر صوفیزم بھی شامل ہے. آپ دیکھیے کہ آقا کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو انہوں نے کبھی کسی کو یہ زور نہیں دیا کہ آپ مسلمان ہوں یا اسلام کے دائرے میں داخل ہوں. ان کی سیرت سے, ان کی محبت سے, ان کا وہ جو پیغام جو دوسروں کے لیے, وہ اتنے بھی مہربان مسلمانوں کے لیے تھے جتنا وہ مسلمانوں کے لیے مہربان تھے, اتنا ہی وہ دوسرے جو وہاں پہ مدینہ کے اندر یا عرب کے اندر جو دیگر اقوام بستی تھی ان کے لیے بھی مہربان تھے. یہی سلسلہ جب چلا, اگر آپ اس کو اب موجودہ دور میں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بدر صغیر پاکستان کے اندر اسلام یا محبت یا یگانگت یا میلٹی کا جو پرچار ہوا ہے وہ صوفیہ اکرام کی وجہ سے ہوا, بلکہ اسے صوفیہ اکرام کی زمین کہا جاتا ہے. میں جب بابا جی کی ٹیم کے ڈفرینٹ جتنے بھی صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کے حوالے سے ان کے مکالمات بھی ہیں ان کے کلام میں, تو میں جب اس کو پڑھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی تھی کہ بہت سارے ایسے صوفیہ اکرام ہیں جو کہ انڈیا کے اندر ہیں, ان کے آخری آرام گاہیں ہیں پاکستان کے اندر ہیں, تو کسی نے بھی کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو دیں یا اس شریعت کی پابندی کریں یا اس چیز کی پابندی کریں. انہوں نے محبت سے اپنا پیغام پھیلایا. میرے خیال میں جہاں تک میں اس کو سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے باطن کا سفر کرتے ہیں, آپ اپنی تلاش میں نکلتے ہیں اور آپ دنیا کی کائنات کی حقیقت آپ پر آشکار ہونی شروع ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے.
میری خواہش ہے کہ میرے پاس اس کے لیے اگر زیادہ پورے ایک گھنٹے کا شو ہوتا تو میں اس کو محض گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کئی ایک سوالات اٹھا سکتا تھا. مثلاً ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند جس کے اندر خاص طور پہ صوفیزم کی بات زیادہ کی جاتی ہے, اس کے پیغام کی بات کی جاتی ہے, آج بھی وہاں پہ امن و آشتی اس سطح پہ نہیں ہے جو ہم مغرب کے اندر دیکھتے ہیں, امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں, تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہیے ہے, آپ کو ایک حقیقی جمہوری ملک چاہیے جہاں پہ رول آف لا سب کے لیے برابر ہو, یہ ہیومینٹی انسان سے محبت انسانیت کا درس, کیا یہ اس وقت کی باتیں نہیں ہیں جب ریاست کا وجود نہیں تھا؟ یہ کئی ایک سوالات تھے جو اٹھائے جا سکتے تھے, لیکن میں اپنے تمام پینلسٹ کو 15-15 سیکنڈ دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ کمپلیٹلی فوکسڈ رہے اس کے اوپر اور یہ بات کریں کہ القاعدہ, داعش, طالبان ان جیسے گروپوں کو خاص طور پہ ڈسکریج کیا گیا ہے اور نوجوانوں کو فاصلہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے, یہ پیغام کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند اس ایریا کا نوجوان یہ پیغام کس حد تک لینے کے لیے تیار ہے؟ خواجہ اکرام الدین صاحب, پروفیسر صاحب, آپ اس کو 15-20 سیکنڈ میں پلیز سم اپ کیجیے گا. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, اسکائپ پہ تھے. خوشتر نورانی صاحب, آپ کی اس کاوش کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیغام کتنا سنا جائے گا؟
دیکھیے, بہت سنا گیا ہے اور آج اگر ہم بیٹھ کے یہاں پر وائس آف امریکہ میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات آپ تک بھی پہنچی ہے اور آپ اس کو نشر کر رہے ہیں, اس پر گفتگو کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ پیغام مؤثر ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یورپ میں زیادہ امن و امان ہے اور برصغیر پاک و ہند میں اس طرح کی شانتی نہیں پائی جاتی ہے, تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ صرف اگر تصوف کے فروغ اور احیاء کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو گنگا جمنی تہذیب کی تشکیل جو صوفیہ نے آج سے 800 سال پہلے دی تھی, یقیناً وہ پھر وہ دن لوٹ کے آ سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم حکومتی سطح پر بھی, معاشرتی سطح پر بھی اور
انفرادی سطح پہ بھی اس کا حصہ ہوں, لیکن انفرادی سطح پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے سکون قلب کا یہ سورس ہو سکتا ہے, لیکن اب پتہ نہیں سوسائٹی پہ اس کا کتنا اطلاق ہوتا ہے. حمید شاہد صاحب, آخری 15-20 سیکنڈ سم اپ کیجیے گا.
سوسائٹی میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور سوسائٹی ہمارے ہاں تصوف میں اتنی قوت ہے کہ تہذیب کر سکے, ہماری مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کی بھی تہذیب کر سکے. بس فرق یہ ہے کہ اس کے لیے موافق حالات بھی تو چاہیے. رد عمل ہو رہا ہے بیسیکلی, اس کے زیادہ وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. رد عمل کے ذریعے کچھ اور فورسز بھی ہیں, کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو بیرونی ہیں, وہ بھی جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے اندر قوت بہرحال ہے. یہ رد عمل کا اور انتقام کا دباؤ یہ کم ہو جائے گا اور یہ خود انسانوں کی اور فکریات کی تحقیق کرنے کی اس اندر قوت ملے گی.
جی انور اقبال صاحب, 15-20 سیکنڈ اس سیگمنٹ کو سم اپ کیجیے.
ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اگر سمجھ لیں کہ آج کا انسان جو ہے نا پہلے کی طرح ایک آئسولیٹڈ پاکٹ میں پیدا ہو کے مرنا افورڈ نہیں کر سکتا. اب وہ باہر جاتا ہے, پھیلتا ہے دنیا میں, اور ہر مذاہب اور ہر مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے. اس میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر مذہب میں, ہر مکتب فکر میں نیک شریف اور اچھے لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر اس مذہب میں اور اس مذہب میں کیا فرق ہے, بنیادی مقصد انسانیت ہی ہے, اور اس کا جواب ہے آپ کو صوفی ازم پرووائڈ کرتی ہے, اور موجودہ دور میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اس میسج کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے کہ انسانیت ہر مذہب اور ہر سوچ سے اوپر ہے.
جی عائشہ صدیقہ صاحبہ, آپ اس کو سمجھ کیجیے.
جی امن کی خواہش جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جبلی طور پہ موجود ہے, اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر جہاں پہ آپ باؤنڈری سمٹ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ اگر صوفیزم کا میسج جتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوگا, اتنا ہی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اور ہم افیکٹولی جو ہے وہ صوفیزم کے ساتھ ایکسٹریمزم جو ہے اور یا ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. انور اقبال صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں, اور خوش تر نورانی صاحب کوآرڈینیٹر ورلڈ صوفی فورم آپ نے ہمیں جوائن کیا نئی دلی سے, آپ کے ہم مشکور ہیں. پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, پروفیسر آف لینگویجز جواہر لال نہرو یونیورسٹی, آپ کا بھی شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اس سے بالکل مختلف موضوع پہ, یعنی کرکٹ پہ, ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کیا صورتحال بن رہی ہے, ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ, اور اس میں بھی خاص طور پہ گزشتہ روز کا میچ پاکستان ورسز بھارت. پاکستان یہ میچ ہار گیا اور بڑی آسانی سے ہار گیا, جس کے بعد پاکستان کے اندر خاص طور پہ بہت تنقید ہو رہی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس پہ اور شاہد خان آفریدی پہ جو کیپٹن ہیں, کہ وہ حالات کو کیوں بھانپ نہ سکے, وکٹ کو کیوں اسٹڈی نہ کر سکے. یہ باتیں ہم نے کل بھی کی تھیں لیکن آج انالیسز کریں گے. اور ایک گلہ کچھ خواتین کی طرف سے ہمارے فیس بک پہ بھی سامنے آیا, انڈیویجولس کی طرف سے ان باکس بھی کیا گیا, کہ مردوں کی ٹیم کے ہارنے پہ تو بہت واویلا ہے, بہت بات ہو رہی ہے, لیکن خواتین کی ٹیم جیت گئی ہے بھارت سے, اس کو کوئی زیادہ انٹرٹین نہیں کیا جا رہا, تو ہم ان کو بھی یقیناً چاہیں گے کہ اس پہ بھی ایک آدھ منٹ ہم بات کر سکیں. عمیر الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مدیحہ انور چودھری وائس آف امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں, اور پروگرام جو فیس بک کا پروگرام ہے اسکور کیا ہے اس کی بھی ہوسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. عمیر الوی ہوں گے اسپورٹس جرنلسٹ. مدیحہ انور, کل کے میچ پہ تنقید کتنی قابل جواز ہے, خاص طور پہ وقار یونس کے اوپر اور شاہد آفریدی کے اوپر, کہ انہوں نے حالات کو, سچویشن کو کیوں ریڈ نہیں کیا ہے, یہ سب سے بڑی ناکامی, اور اسی طرح ان کی کیپٹنسی, اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں.
بالکل جائز ہے اسد, بالکل جائز ہے. یہ بہت دیکھیے, ابھی ہم جو ایشیا کپ کے اندر جو پاکستانی ٹیم کی سچویشن تھی, جس طرح سے ہارے, اس کے بعد ٹیم اب جب گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, ہم لوگوں نے سب کچھ بھلا دیا, اور پوری قوم نے دعاؤں کے ساتھ اور ویل ویشز کے ساتھ ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا. ان لوگوں کا آپ ضرور فائٹ کر کے ہارے, ایک فائٹ نظر آنی چاہیے, ایک تھاٹفلنیس نظر آنی چاہیے, لیکن جہاں تک اتنی بڑی خرابی آپ کو دکھائی دے رہی ہو کہ آپ کا کوچ, آپ کا کیپٹن آپ کی وکٹ کو, پچ کو ریڈ نہیں کر سکا, اس نے اپنے اسکواڈ کے اندر عماد وسیم کو نکال دیا اور اس نے اس کی جگہ محمد سمیع کو شامل کیا, میرا خیال میں ان کے اوپر تنقید بلا جواز نہیں ہے, اور بالکل ٹھیک بات کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. یہ ایک اور بات ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور میرا خیال میں یہ بھی بہت غلط چیز ہے کہ ہم نے شاہد آفریدی کو, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ ایک صحافی کو کہا تھا کہ مجھ سے آپ سے مجھے اسی گھٹیا سوال کی امید تھی, ابھی پھر جب ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ آفریدی اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انڈیا کو کیوں اس طرح سے لیتے ہیں, اور ہم کیوں ان کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے گانے سنتے ہیں, ہماری شادیوں پہ ان کے گانے بجتے ہیں. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ادھر جاتے ہیں, یہ اتنا بڑا گیم ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا, کہ آپ یہ ریزن دے کر اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں کر سکتے, یا یہ جواز نہیں آپ دے سکتے کہ آپ کی خراب کارکردگی تھی, آپ پچ کو ریڈ نہیں کر سکتے.
لیکن آج ایک ڈان میں, انور اقبال نے ایک ہمارے ساتھ آرٹیکل شیئر بھی کیا ہے, ڈان میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ پاکستان بھارت میچ میں یہ توقع کر رہے تھے, اس کا ٹائٹل میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, کہ بھارت جیتے گا تو پھر آپ بھی شاہد آفریدی ہیں, یہ ایک عذرا تفنن میں نے ایک ریفرنس بھی دیا ہے, اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ وہ جو رائٹر ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ کافی حد تک درست کہتے ہیں. عمیر الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. عمیر بہت شکریہ آپ کا, کل کا میچ پہلے تو کوئکلی اس پہ بات کیجیے, اور اس کے بعد جو ابھی ایک تنقید خاص طور پہ آ رہی ہے شاہد آفریدی کے خلاف, وقار یونس کے خلاف, وہ کتنی جواز رکھتی ہے؟
دیکھیے کل کا جو میچ تھا اس کو میچ مت کہا جائے, اس کو مس میچ کہا جائے, اس لیے کہ پچ آپ نے غلط ریڈ کی نمبر ایک. دوسرا آپ نے اسپنر کم کھلائے اس جگہ اس ٹیم کے اگینسٹ جس کے اگینسٹ نیوزی لینڈ نے تین اسپنرس کھلائے تھے, اور اس کے بعد آپ شعیب اختر, شعیب ملک اور شاہد آفریدی اپنے آپ کو اسپنر کہتے ہیں تو وہ اسپن کہاں کر رہے تھے؟ مطلب آپ نے جڈیجا کی بولنگ بھی دیکھی, آپ نے باقی انڈین بولرس کی دیکھی, کیا زبردست بولنگ کر رہے تھے.
بلکہ وہ میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی, کسی نے یہ بھی کہا کہ اس وکٹ پہ تو اگر آپ سرفراز سے گیند کرا لیتے وہ بھی اسپن ہو جاتی.
جی یہ بھی ہے بالکل. اور دوسرا پھر آپ نے سمیع کو کھلایا تو پھر سمیع سے اوپن کیوں نہیں کرائی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا محمد عرفان سے مسئلہ کیا ہے. وہ 7'1" کی ہائٹ ہے اور وہ کلاس 2 کے بچے کی طرح باؤنسر پھینکتے ہیں جس کو دھونی آرام سے چوکے سمجھ لگا دیتا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے وہاب ریاض, ان کی گرپ خراب ہے, ان سے بولنگ نہیں ہو رہی ہے, اسے دو
اور ویسے بھی اس طرح کی وکٹ میں آپ کو لگتا نہیں کہ ویریشن جس بالر کے پاس ہوں, میں اگر ایگزامپل کے سامنے طور پہ رکھوں جیسے اعزاز چیما ٹائپ ہیں, اس سے پہلے پردیپ کمار تھے, یا بھارت کے ابھی جو دونوں مڈل کیا کہنا چاہیے کہ میڈیم پیسرز ہیں, اس طرح کے بولر زیادہ کامیاب نہیں ہوتے آپ کے خیال میں؟ اور یہ اسپیڈ اسٹارٹ پہ زیادہ انحصار کیوں ہے پاکستان کا؟
صرف دل والا بولر چاہیے جو دل سے بولنگ کرے جیسے عامر کر رہا ہے, باقی کوئی بھی نہیں کر رہا. باقی سب جو آپ نے محمد شمی کی بھی بولنگ دیکھی, وہ لگ رہا تھا کہ مطلب وہ تھکے پہ بیٹھتے ہیں, جو ایج لگا ہو گیا.
میں نے کہا ایگزیکٹلی مدیا سے یہی کہا کہ مدیا یہ جو دو گیندے ہیں اس کو اگر نکال کے دیکھیں یہ بھی تو ایک طرح سے انہوں نے آؤٹ نہیں کیا, بیٹس مین آؤٹ ہوا ہے ایج کر کے, لیکن یہ کہ وہ بڑے پریٹی آرڈینری تھے. مدیا ایک سوال, عمران خان کا ایک کسی نے کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ کل کسی ٹی وی چینل سے انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ در حقیقت یہ اسکلڈ ورسز را یہ میچ ہے, را ٹیلنٹ. تو اگر ایسی ہی بات ہے جو کہ ہے بظاہر لگ رہی ہے, تو پھر یہ سارا انالیسز, یہ بحث, یہ تنقید, اس کا کوئی جواز نہیں رہتا.
یہ بہت افسوسناک, آپ بالکل ٹھیک کہا, میں عمران خان کی بات سے ایگری کروں گی. اور اگین اتنی افسوسناک بات ہے کہ اتنے سال کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی اگر یہ را ٹیلنٹ ہے, اگر احمد شہزاد, اگر یہ جو ہمارے بالرز ہیں یہ ابھی تک را ہیں, تو پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ کس سٹیٹ کے اندر آ کر.
نہیں, اس صورت میں یعنی پلیئرز پہ تنقید نہیں, بورڈ پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ وہ اس را ٹیلنٹ کو پالش کیوں نہیں کر سکی ہیں.
بورڈ کے اوپر تنقید بلا جواز نہیں ہے. بورڈ کے اوپر تو دیکھیں, ہم پچھلے 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کم و بیش اسی حساب سے چل رہی ہے, تو بورڈ کے اوپر تنقید تو ہونی چاہیے. بورڈ کے اندر اتنی پالیٹکس ہے کہ وہ جب ٹیم میدان کے اندر اترتی ہے تو صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کسی پریشر کے اندر ہوتے ہیں ہر میچ کے اندر.
جی ایگزیکٹلی. عمر, آج اس پہ اس سے ہٹ کے آج کے میچ پہ بات کرتے ہیں, افغانستان ورسز ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ نے ایک بار پھر کنسیکٹو دوسری بار 200+ کیا اور مسلسل اس کو بھی اس میں ٹف ٹائم ملا. 10 اووروں تک لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم یہ میچ جیت چکی ہے, اور ان کا جو پریڈکٹر ہے ڈیجیٹل پریڈکٹر, اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ افغانستان جیت جائے گا. تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں جتنی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پاکستان سے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں ساری, بشمول افغانستان کی ٹیم کے, اور انضمام الحق نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان کی بیٹنگ نکھر کے سامنے آ گئی ہے, اور آپ کے بیٹس مین, آپ کے کوچز ایسا کیوں کچھ نہیں کر سکے کہ آپ کی بیٹنگ پالش نہیں ہو پا رہی؟
جب راج لطیف بھی تھے, جب کبیر خان بھی تھے, تو ان کی بیٹنگ بری نہیں تھی. انضمام کو کریڈٹ دینا غلط نہیں ہوگا, اگر اچھی بات ہے, لیکن ان کے پلیئرز ویسی بہت محنتی ہیں. دوسرا سب سے بڑی جو چیز یہ کہ دیکھیں وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں, وہ ٹائم پاس کرنے نہیں آتے. ہم وہ واحد ٹیم ہے ٹورنامنٹ میں اس وقت جو لگ رہی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی ہے وہاں پہ, کہ مطلب آؤ کھیلو نکلو. مطلب انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہو رہا ہے, لوگ جو میچ دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, ان کا کیا کہہ رہے ہوں گے, وہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے ابھی تک انتخاب عالم کیوں ہے ٹیم کے ساتھ؟ 1992 میں محمد عامر پیدا بھی نہیں ہوئی تھا, جب اس وقت بھی وہ ٹیم کے مینیجر تھے, تو بات ہی نہیں ہوئی. مطلب جب بورڈ کو,
اور ایک بار پھر خواتین اس ایونٹ سے باہر نہ ہو جائے, مدیا خواتین کی ٹیم نے بہرحال جیتا ہے, اس سے کم از کم کچھ پاکستانی جو کرکٹ لور ہیں ان کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھا جاتا ہے. آپ نے خاتون ہونے کے باوجود اپنے پروگرام میں بھی اگنور کیا, کیوں؟ یہ بہت ساری خواتین میرے ان باکس میں آپ سے سوال کر رہی ہیں.
صحیح سوال کر رہی ہیں, غلطی ہو گئی بالکل. ہمیں اور ہم نے دیکھا کہ خواتین کی ٹیم بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے. ثنا میر بہت اچھی کیپٹن ثابت ہوئی ہیں اور زیادہ تر میچز یہ لوگ جیتتے ہیں, اور ہمیں بالکل اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی.
تو کیا اب خواتین کی ٹیم سے ہی زیادہ رکھی جائیں توقعات کہ وہ کم از کم بھارت کے خلاف بہتر پرفارمنس ہونے کی طرف سے آ سکتی ہے؟
اسد سیٹس تو یہی کہہ رہے ہیں.
صحیح, کافی کمپوز رہی پاکستان کی خواتین کا یہ میچ میں نے بھی دیکھا, اور آخری اننگ خاص طور پہ اس کے کچھ حصے اور دوسری اننگ مکمل طور پہ دیکھی. عمر کوئکلی 10 سیکنڈ, خواتین کا میچ جو پاکستان ورسز انڈیا تھا,
بہت زبردست. دیکھیے بریلینٹ فیلڈنگ تھی ان کی, بریلینٹ بولنگ تھی, بیٹنگ میں تھوڑی انہوں نے مار کھائی, لیکن یہ کہ وہ بہت اچھا کھیلی پاکستان کی مینس ٹیم سے, وہ اچھا کھیلی. اور شاہد آفریدی کو صحیح جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کو کچن ملنا چاہیے, تو انہوں نے کچن سنک ان کے اوپر دے مارا ہے کہ بیٹا اب آپ یہ دیکھیے ہم جیت سکتے ہیں آپ نہیں.
تو اب ان کو کہیں خان سامہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, یہ ایک عذرائے تفنن. بہت شکریہ آپ کا مدیح انور, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمر الوی آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ کے ساتھ اس ورلڈ کپ میں گاہے گاہے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. پروگرام ختم کرتے ہیں, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔